الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالی نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اور انسان کا اصل جوہر کیا ہے اور اس کی منزل کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے شعور کو بلند کرے اور گہرائی سے سوچے کہ اللہ نے آخر مجھے کس جوہر سے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالی نے اس کا بھی جواب دیا ہے اور ہم انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں بندگی کے جوہر سے پیدا کیا اور تمہارا اصل کام یہ ہے کہ تم ہماری بندگی کرو۔ اور اگر نہ کرو اور نافرمانی کرتے رہو تو تمہیں یہ بھی اختیار ہے اور جہاں پر فطرت میں ہمارا جبر چلتا ہے اس مقام پہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اگر چاہتا تو بندگی میں بھی جبر کرتا، سارے لوگوں کو فرشتوں کی مانند پیدا کر دیتا تو یہ کائنات بہت عظیم مخلوق جس کا نام انسان ہے اس سے محروم رہ جاتی۔ اس کائنات میں بیسٹ پاسبل کریشن جو ہوئی ہے وہ انسان ہے اور پیدا کیا اسے بندگی سے کہ تم ہماری بندگی کرو اور ہماری عبادت کرو، اور جبر نہیں ہے، اختیار ہے، اور فطرت میں جبر ہے اس پہ صبر کرو۔ فطرت پہ جبر ہے سیاہ رنگت کے ساتھ پیدا کر لیا، فطرت میں جبر ہے زلزلہ آ گیا، فطرت میں جبر ہے سیلاب آ گیا، پورا شہر گرمی کی شدت سے بے حال ہوا جا رہا ہے اور ہر زبان اللہ سے دعا مانگتی ہے بارش کی اور نہیں دیتے۔ یہ فطرت کا جبر ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں صبر ہے، اس لیے انسان میں اصل چیز بندگی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اس کا نفس چاہے یا نہ چاہے، وہ کتنی ہی الجھن میں مبتلا رہے اور کیسی ہی سختیاں اسے جھیلنی پڑیں، لیکن جو کچھ گزرنی ہے گزرے گی، اور اسے اپنی اطاعت کا ثبوت دینا ہے، وگرنہ پھسلے گا اور اپنے نفس کی لگام کو ڈھیلا کر دے گا، تو مدتوں کے بعد ہوش آتی ہے، لیکن وہ ہوش کچھ فائدہ نہیں دیتی، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ اور منزل اس کی جنت ہے، اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ کہنے کو ایک جملہ ہے کہ انسان بندگی کے جوہر سے پیدا کیا گیا اور اس کی منزل جنت ہے، لیکن اس ایک فکرے کے پیچھے کیا کچھ ہے؟ یہ پوری انسانوں کی زندگی ہے اور اس کائنات کا نظام ہے۔ کہنے کو ایک جملہ ہے کہ رابعہ پیدا ہوئی اور 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، لیکن یہ جو رابعہ کی پوری زندگی ہے، یہ پورا ایک جہان ہے۔ اس لیے بندگی کا جوہر غالب رہے اور آدمی اس میں ڈھل جائے اور جنت کو پا لے، تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار، سو جو شخص جہنم سے ہٹا دیا گیا، بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو فلاح پا گیا، وہ تو بہت بلند و بالا مقام پر فائز ہوا۔ اس لیے جنت میں چلے جانا اور اللہ کی بندگی کا غالب آ جانا اپنے نفس اور اس کی خواہشات پہ، یہ پہاڑ ہے اور ہمالیہ سے بھی بڑا پہاڑ۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، ان یقولوا آمنا، کہ بس اتنا دعویٰ کر لینا کہ میں مومن ہوں، ہم ایمان لائے، یترک، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، محض زبان کے اس دعوے سے کہ ہم ایمان والے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کی کوئی آزمائش ہی نہیں کی جائے گی، جانچ میں ہی نہیں ڈالا جائے گا۔ ایک دوسرا نقطۂ نگاہ بھی ہے کہ انسان ایک مادہ ہے، اور مادہ آخر پہ پہنچ کے پھر اپنی شکل تبدیل کر لے گا، اور بس مرد و عورت ہیں، گوشت اور ہڈیاں ہیں، زمین میں مل جائیں گے، قبر، موت، جلا دو تو ہوا میں مل جائیں گے، اس مٹی سے سبزہ اگے گا۔ یہ مرد و عورت جو بھی دنیا میں کائنات میں پائے جاتے ہیں، سبزہ بن گئے، سبزے کو بکری نے چر دیا، اس کے جسم کا حصہ بن گئی، اس سبزے سے دودھ بن گیا، دودھ پھر انسانوں نے پی لیا، اور پھر انسان پروڈیوس ہو گیا، ایک جنم، پھر دوسرا جنم، پھر تیسرا جنم۔ اسی لیے ہندو برہمن جو ہوتے تھے پچھلے زمانوں میں، اب تو اتنا مانتا بھی کوئی نہیں، وہ جس جگہ گھاٹ پر میت کو چلاتے تھے، اگلے دن، اس سے اگلے دن پانی کے کنارے پر چلاتے تھے تو اس کے بچوں کو بلا لیا، ان کے خاندان کو بلا لیا، ریت اور گیلی مٹی پہ کسی جانور کے پاؤں دکھا دیے کہ دیکھو یہ جو کل ہم نے تمہارے ابا کو چلایا تھا نا، یہ اب پنجے دیکھو، کتے کے پنجے ہیں نا، تو یہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو کر رات کو یہاں سے چلا گیا۔ لوگ بھی سیدھے ہوتے تھے، ہندو اعتبار کر لیتے تھے، اور پھر برہمن وہ اپنے پیسے کھڑے کر لیتے۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ یہ بھی ایک نقطۂ نگاہ ہے، اور مسلمانوں پر جب جہالت کا دور آیا تو ان کا بھی یہی حال تھا۔ شیاطین اور جنات، انہیں سب سے زیادہ دلچسپی جس گناہ سے ہوتی ہے وہ بے وفائی ہے۔ سب سے زیادہ شیطان جس گناہ میں مدد کرتا ہے وہ بے وفائی ہے۔ وفا کرے، نبھائے۔ ہمارے علم میں اس سے بڑا گناہ کائنات میں نہیں ہوا کہ انسان بے وفا ہو جائے۔ سب سے بڑا گناہ یہی ہے، تمام گناہوں کی ماں یہی ہے۔ کھائے خدا کا، پیئے خدا کا، انعامات مہربانیاں اللہ کرے، اور خدا سے بے وفائی کرے اور عبادت کسی اور کی کرے۔ اللہ عنایات فرمائے، اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا ہے اس کو کہ حملت بہی حملن خفیفہ، اور جب امید کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں اور وہ ہلکا سا بوجھ اپنے جسم میں محسوس کر کے چلتی پھرتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بچے کے وزن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اپنے شوہر کو خبر سناتی ہے، دعا اللہ ربہما، تو وہ دونوں اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں اولاد دے تو اچھی اور صالح اولاد دینا۔ اور اللہ کہتا ہے فلما آتاہما، اور جب ہم انہیں دے دیتے ہیں، جعل له شرکا، نہیں اور آیت ہے وہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شرک کرتے ہیں، بچے کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جعلوا له شرکا، وہ ہمارے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ شیطان کو سب سے زیادہ دلچسپی اس سے ہوتی ہے، خدا سے بے وفائی، اور پھر دنیا میں بے وفائی، اور پھر جس گھر میں رہتا ہے اس سے بے وفائی، بیوی سے بے وفائی، بیوی کی شوہر سے بے وفائی۔ یزید کی حکومت ظلم اور جبر پہ مبنی آ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے اور یزید سے بیعت کر کے واپس آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا حکومت سے ٹکراؤ کے لیے جتنی طاقت اور جو چاہیے وہ میں اپنے اندر نہیں پاتا، میں مجبور ہوں، کیا کروں۔ انہوں نے اپنے عذر کا اظہار کیا۔ اور لوگوں نے کہا حضرت اس کے خلاف اٹھیں، تو انہوں نے کہا دیکھو بھئی میں ایک مرتبہ بیعت کر چکا اور میں اس یزید کے خلاف نہیں اٹھوں گا. اور پھر وہ حدیث سنائی جو ہم نہیں جانتے کتنی بڑی چیز تھی، یہ بتانا چاہیے لوگوں کو. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا کہ بے وفائی رسوائی ہے، بدنامی ہے، اور قیامت میں لوگ بیٹھیں گے اور بیٹھنے کی ان کی نشست کے ساتھ جھنڈا لگایا جائے گا، جو دنیا میں جتنا بڑا غدار اور بے وفا ہوگا اتنا ہی بلند اس کا جھنڈا ہوگا تاکہ لوگوں میں رسوا ہو اور ذلیل. تو انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ قیامت میں مجھے بے وفاؤں کے جھنڈے تلے آنا پڑے. اس سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہے. بیوی ساری زندگی اس کے حوالے کر دے اور اسے بے وفائی کا شوق در در پھراتا رہے، ماں باپ ساری محنت کر کے پال کے اور کسی مقام تک پہنچا دیں اور اسے ماں باپ سے بے وفائی اور ظلم میں مزہ آئے. وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور آخرت کی جواب دہی اس کا احساس اسے چھو کے نہ گیا ہو. شیطان کو بڑی دلچسپی ہے ان چیزوں سے، اس لیے جنات اور شیاطین جب ہندوستان میں یہ چیز بڑھی، شرک بھی تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ایک قسم ہے نا، تو ہندو وہ جان بدلنا، ہندوؤں کا فلسفہ کہ سات جنم لینا، برہمن ایسے کرتے تھے کہ اشنان گھاٹ پہ میت کو جلایا اور اگلے دن اگلے ہفتے اس کے لوگوں کو بلا لیا اور کہا یہ دیکھو گیلی مٹی میں اور دریا کے کنارے اور سمندر کے کنارے ریت میں کیا جانور کے پنجے پاؤں ہیں، اور کہہ دیتے کہ تمہارا باپ تمہارا دادا اس شکل میں بن کے چلا گیا ہے اور اب اگلے جنم میں پھر واپس آئے گا. ان مسلمانوں پر جب خدا کا عذاب ایک طرح کا مسلط ہوا جہالت کا، تو غلام حسین طباطبائی نے سیر المتاخرین میں لکھا ہے، ہم نے عرض کیا نا کہ شیطان کو سب سے زیادہ دلچسپی اور اس سے بڑا گناہ کائنات میں نہیں ہے کہ آدمی بے وفا ہو جائے. اپنے اپنے درجے میں شرک بھی اللہ سے بے وفائی تو ہے، بغیر وجہ کے طلاق مانگنا اپنے شوہر سے بے وفائی تو ہے، اور شوہر کا اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں میں دلچسپی لینا یہ بے وفائی تو ہے، اور کیا ہے. اپنے محسن کی جڑیں کاٹنا یہ بے وفائی تو ہے، جو ساری زندگی احسان کرتا رہا اس کو برا کہنا یہ بے وفائی تو ہے. ہمارے حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے بڑے بھائی عبدالعلی صاحب، ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمت اللہ نے پالا. ڈاکٹر عبدالعلی صاحب اتنے پڑھے لکھے آدمی تھے کہ پوری درس نظامی کو پڑھا، دیوبند گئے، حدیث شریف پڑھ کے آئے اور پھر ایم بی بی ایس بھی کیا. فرما دیتے کہ والد کے بعد انہوں نے ہر طرح سے مجھے سنبھالا، بہت کم بولتے تھے، بالکل خاموش رہتے تھے، اور جب میں پڑھانے کے قابل ہوا اور مدرسے سے تنخواہ ملنے لگی تو میں نے ایک دن بھائی جان سے عرض کیا کہ میں الگ گھر لے کے رہنا چاہتا ہوں، شادی ہو گئی. تو بھائی جان چپ رہے، میں نے اپنا الگ گھر لے لیا۔ فرمایا پیسہ بھی آتا تھا، گھر بھی تھا، کرائے کے گھر پہ رہ رہے تھے، لیکن ایک بے چینی تھی جو دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک سال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو گھر میں برکتیں نہیں ہیں نا، اور یہ جو بے اطمینانی اور بے چینی ہر وقت مجھے لگی رہتی ہے، اوہو بڑے بھائی جان کو میں نے دکھ دیا، تکلیف دی، ان کا دل دکھایا، اور وہ چپ رہتے ہیں، بولے نہیں۔ تو سال کے فرمایا اتنا برا وقت اس میں بھی آ گیا کہ پھر پیسے کم پڑ گئے، اور میرے جیسا شرم و حیا کا آدمی لکھنؤ بازار میں نحاس میں جا کر گھڑی ہاتھ میں رکھ کے لے گیا کہ اسے فروخت کر کے گھر میں کچھ پیسہ ایسا آ جائے۔ تو فرمایا ایک سال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے، تو میں گیا اور رویا اور معافی مانگی، اور میں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ یہ جو کچھ کیا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ میری زندگی کی بے چینی اس لیے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا۔ یہ خواتین بہت آتی ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جن سے بے وفائی کی ہے نا، ان کے دل کا حال اب تم پہ برس رہا ہے۔ یاد رکھو جو لوگ ظلم پہ چپ رہتے ہیں نا، ان کی عرضیاں، ان کی درخواستیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ظلم پہ چپ رہتے ہیں نا اور مجبوری سے بول نہیں سکتے، ان کی درخواستیں اللہ کے ہاں پیش ہو جاتی ہیں۔ یہ سب بے وفائیاں ہی۔ تو جب ہندوؤں کا اثر ہمارے معاشرے میں بہت جہالت کی وجہ سے بڑھ گیا، غلام حسین طباطبائی نے بڑی اچھی بات ایک لکھی ہے۔ ہم نے کہا نا جنات اور شیاطین کو سب سے زیادہ دلچسپی اس بے وفائی سے ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں، دلی میں اور گرد و پیش میں ہر جگہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک نظر کسی بزرگ کی، کسی کی مان لیتے ہیں، اور دسترخوان سجا کر عورتیں کمرہ بند کر کے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ اس کھانے پہ کوئی نہ کوئی نشان لگا ہوا ہے، مثلاً ایک انگوٹھی بن گئی، مثلاً ایک عصا بن گیا، مثلاً ایک کوئی کپڑے کی شکل آ گئی۔ مختلف شکلیں کھانے میں ابھر آتی تھیں، تو جس بزرگ کے نام پر وہ نیاز دی گئی ہوتی تھی، دیکھنے والے کو اعتقاد ہو جاتا تھا کہ حضرت آئے تھے ابھی اور انہوں نے اس کھیر کو چکھا ہے، اس فرینی کو چکھا ہے، اس پلاؤ کی ڈش کو چکھا ہے، اور یہ سب حرکتیں جنات کرتے تھے تاکہ لوگ اللہ سے بے وفا ہو کے شرک کریں، اور کھانا ہر چیز اللہ نے دی ہے، اس کو کسی اور کے نام سے منسوب کریں۔ اس لیے اصل چیز انسان میں بندگی کا جوہر ہے، اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور دوسری طرف مادہ ہے، اور انسان مادی چیز ہے، مر گیا، مٹی میں مل گیا، مٹی سے گھاس اگی، گھاس جانوروں نے کھا لی، ہوتے 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 پھر انسان بن گیا۔ نہ آخرت ہے، نہ خدا کے سامنے جواب دینا ہے، نہ کوئی پوچھ ہے۔ اور جس مذہب میں بھی آخرت نہیں ہے، جس انسان میں بھی آخرت نہیں ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خدا کو مانے۔ آخرت کا تصور اور آخرت پر ایمان لانا ہی تو اصل میں ہے کہ اللہ حساب لے گا۔ اگر حساب کتاب ہی نہیں ہونا تو اللہ کو ماننے کی تم اتنی پڑی کیا ہے؟ یہ جتنے لوگ اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں نا، یہ عملاً کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے خدا میں تجھے نہیں مانتا، اس لیے کہ اگر پتا ہو کہ اس کا جواب مجھ سے کوئی پوچھے گا پھر ظلمی کاہے کو کرے۔ تو اللہ کی بندگی وہ اوقات کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی بندگی جگہ کے ساتھ بھی ہے، اللہ نے اپنی بندگی میں طواف رکھا ہے اور وہ بیت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں نماز رکھی ہے اور مردوں کے لیے مسجد میں جماعت رکھی ہے، اللہ کی بندگی وہ ہے کہ جا کر جماعت سے نماز پڑھے، اور اللہ نے اپنی بندگی جگہوں کے ساتھ باندھ دی ہے کہ وہ جائے اور ایک مخصوص جگہ پہ جا کر احرام باندھے، یہ سب اللہ کی بندگی کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے شاعر کے احترام کا حکم دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے کبھی بھی ان کی توہین نہیں کرنی، والشہر الحرام، وہ مہینے جن کو میں نے پاک بنایا ہے انہیں ناپاک نہیں کرنا، رجب ابھی گزرا ہے شعبان سے پہلے، اور پھر تین مہینے آگے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ تین وہ مہینے جو مسلسل ہیں، ذیقعد، ذی‌الحج اور محرم، اللہ نے کہا ان مہینوں میں گناہ نہیں کرنے، یہ مہینے برکت کے ہیں، پاک ہیں۔ کب سے پاک ہے؟ فرمایا یوم خلق اللہ السماوات، اللہ نے جس دن سے زمینوں کو، زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اس دن سے اللہ نے ان چار مہینوں کو پاک رکھا ہے، خبردار ان میں گناہ نہیں کرنے۔ والہدی، اور قربانی کے لیے جو جانور پیش کرتے ہو اس کا بھی احترام ضروری ہے، اس لیے کہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اور قلائد، قلادہ کہتے تھے ہار کو، اور جوتے جب پھٹ جاتے ہیں تو ان جوتوں کو پھینک دیتے ہیں نا، عرب اپنے کفر کے زمانے میں ان جوتوں کو اپنے جانوروں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے، تو پھٹا پرانا جوتا جس جانور کے گلے میں لٹک رہا ہوتا تھا، لوگ اسے دیکھ کر یہ معلوم ہو جاتا تھا، انہیں پتہ چل جاتا تھا، ان کے علم میں آ جاتا تھا، وہ معلوم کر لیتے تھے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر مخصوص کر دیا گیا ہے، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، کچھ کرو، اس جانور کو کچھ نہیں کہنا، یہ اللہ کا مال ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے میں یعظم شعائر اللہ، اور جو شخص ان چیزوں کی عزت اور احترام کرتا ہے جنہیں دیکھ کر میں یاد آتا ہوں، فإنها من تقوى القلوب، یہ اس کے دل کی نیکی ہے۔ مسجد دیکھ کے سگریٹ پیتا ہوا سگریٹ کو جھکا لیتا ہے مسجد کے احترام میں، یہ اس کے دل کی نیکی ہے کہ اللہ کے شاعر کا احترام اس کے دل میں موجود ہے۔ بیت اللہ کو دیکھ کے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ خدا وہ دن بھی آئے جب میں اس گھر میں حاضری دوں، یہ اس کے دل میں اللہ کا ادب موجود ہے۔ تو اللہ اپنی بندگی کو کبھی جگہوں کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے اور کبھی وقت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، ساری زندگی کے نفلی روزے اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کو اللہ نے باندھ دیا ہے رمضان کو اپنے لیے روزوں کے ساتھ، اور کہا کہ من شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو آدمی اس مہینے کو پائے اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، رمضان کے ساتھ باندھ دی۔ اور اسی لیے فرمایا ہے کہ صبح سے وہ شروع ہوگا، ثم اتم الصیام، اور پھر اپنے روزوں کو پورا کرنا ہے رات تک۔ اللہ نے وقت کے ساتھ اپنی بندگی کو مخصوص کر دیا کہ سارا سال بھی روزے رکھتے رہو، 11 مہینے اس کا وہ اجر نہیں ہے جتنا اس کے ایک ایک روزے کا ہے، اس لیے کہ ان دنوں کو خدا نے اپنی بندگی کے ساتھ مخصوص کر دیا اور بتا بھی دیا کہ اللہ کو کیا مطلوب ہے ان دنوں میں۔ نمازوں کو اس کے اوقات کے ساتھ باندھ دی، سارا دن نفل پڑھتا رہے، کون ان نوافل کو پوچھے گا فجر کے دو فرض کے مقابلے میں؟ کہ فرمایا یہ وقت ہے فجر کا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کی نماز میں تو اللہ نے کہا میرے فرشتے آتے ہیں، 6 بجے صبح سورج چڑھتا ہے فرض کیجئے، اس وقت سے نفل شروع کرے اور رات تک پڑھتا رہے اور پوری عمر ایسے گزار دے، یہ دو فرض جو ہے نا فجر کے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں اس نے کیا، اس لیے کہ وہ جو نماز ہے اللہ نے کہا وہ قرآن الفجر، اور فجر کے وقت تلاوت کرنا، فجر کے وقت نماز پڑھنا، یہ دونوں تفسیریں کی گئی، اور بھی بہت سی تفاسیر ہیں، اللہ نے کہا اس وقت کی جو تلاوت ہے نا اسے سننے کے لیے میرے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فجر کی جو تمہاری نماز ہے اس میں میرے فرشتے آتے ہیں، جا کے گواہی دیتے ہیں کہ اے خدا تیرا بندہ تیری عبادت کے لیے اٹھا ہوا تھا، اس سے نماز پڑھ، عصر کے وقت ڈیوٹی بدلتی ہے، عصر کی نماز اسی نے اتنی ضروری قرار دی کہ فرشتے جا کے گواہی دیتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرا بندہ کس حال میں تھا، وہ کہتے ہیں اے رب فجر کے وقت بھی وہ تیری عبادت کر رہا تھا، دن ڈھل گیا تھا اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے بھی وہ تیری عبادت کر رہا تھا، تو اللہ خوشی سے کہتا ہے کہ میرا بندہ صبح شام میری عبادت کرتا رہتا ہے، یہ سب اللہ کی بندگی، یہ سب اللہ کی عبادت ہے، اس امت میں جتنے بھی لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں نا وہ اللہ کی انتہائی عبادت گزار بندے تھے، ان کے لیے عبادت کرنا فخر کی چیز تھی، لوگ پوچھتے تھے آج تم نے کتنے نفل پڑھے، آج کتنی تلاوت کی، کوئی کہتا تھا آج میں نے 10 پارے تلاوت کی، کوئی کہتا تھا روز ایک قرآن پڑھ لیتا ہوں، کوئی کچھ کوئی کچھ، 200-200 نفل لوگ پڑھا کرتے تھے، اور جتنے ہی اسلاف گزرے ہیں رحمہ اللہ خدا کی بندگی اور اطاعت میں غرق تھے، ان کے دماغ نہیں تھے، وہ نہیں سوچتے تھے، پڑھتے بھی تھے لکھتے بھی تھے، اور اب جو الحاد آیا ہے، بے دینی آئی ہے، ایک الحاد تو وہ ہے جو بالکل صاف اور واضح طور پر نظر آتا ہے، بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں شراب کیوں حرام ہے، وجہ نشہ ہے نا، تو نشہ نہ آئے جتنے میں اتنی پی جا سکتی ہے، یہ کھلا ہوا الحاد ہے، کھلی ہوئی دین سے بغاوت ہے، اللہ کے دین کو چھوڑنا ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے اسلام دین، اور قیامت میں ہمارے ہاں کوئی اسلام کے علاوہ دین لے کر آئے گا فلن یقبل، ہم ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کریں گے، اور اللہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ جو شخص خدا کے دین کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کر لے اور مر جائے تو وہ مرتد ہے، دین کو چھوڑ دینے والا، تو ایک الحاد صاف نظر آتا ہے، اور ایک الحاد وہ ہے جو باریک ہے، غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے، اور وہ الحاد ان دینداروں پہ چھایا ہوا ہے، یہ ملحد جو ہے نا دین کا نام لے کے اور داڑیاں رکھ کے اور مولوی بن کے اور عالم اور محقق بن کر یہ الحاد کی دعوت دیتے ہیں، یہ دوسری بے دینی، یہ ملحد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچے خاصے بظاہر دیندار، اور انہوں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا، انہوں نے کہا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی بعض عبادتوں سے محروم ہوتے ہیں، ہم نے کہا مثلاً کون سی عبادت سے محروم ہوتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی خدمت نہیں نہ کی، دونوں بچپن میں ہی ان کے انتقال فرما گئے تھے، تو جو اس جو خدمت والدین کی اس عبادت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محروم رہے. ہم نے کہا اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تو لپٹی بھی بات ہے. اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبادت ضروری نہیں ہے کیا کرو. نبیوں سے عبادتیں باز نہیں ہو سکیں تو تم کیا اور میں کیا اور کھلی چھٹی. یوں کیوں نہیں کہتے کہ خدا کی عبادت یار کرو کرو نہ کرو نہ کرو. ایک اور صاحب کہ یہ جو آپ لوگوں کو طہارت اور پاکیزگی اور وضو اور نماز کا کہتے ہیں، طہارت اور پاکیزگی قائم کیسے ہوتی ہے؟ پانی تو پاک ہی نہیں ہوتا. ہم جانتے تھے یہ پرانا فلسفیوں کا سوال ہے، ان کا پانی میں پاک کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. ہم نے کہا فلاں کتاب پڑھ لی تھی اس سے دیکھ لیا ہوگا. پھر ہمیں خیال آیا کہ اس بے توفیق کو کتاب کا تو نام بھی نہیں پتا ہوگا. ہم نے کہا ضرور کسی کو سن لیا ہوگا انگلش میں تقریر کرتے ہوئے، تو ہنس پڑے. ہم نے کہا یہ ملحدوں کی تقریریں سن سن کے اور ان کے لیکچر سن سن کے یہ نیا یہ الحاد ایک اور طریقے سے دین میں آیا. ایک اور ملحد اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ تو عبادت ہی نہیں ہے. ایک یار، یہ جو پوری امت پیچھے گزری ہے اور پہلی صدی سے لے کر پندرہویں صدی تک وہ لکھتے رہے، ہر ایک کہتا رہا کہ سال میں کن کن راتوں میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اس میں سے انہوں نے لکھا کہ 14 شعبان جیسے آج ہے، یہ دن گزر جائے تو اس کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کے فجر تک یہ اللہ کی عبادت کی رات ہے. یہ پوری امت گمراہی پہ رہی اور اب آپ کو حدیث یاد آئی اور اب آپ حدیث نکال لائے، یہ گمراہی اور الحاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ حنفی جتنے فقہا ہیں، اب پڑھے ہوں تو پھر کچھ کہے نا، ان کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں کس جگہ آ کر رکے. 15ویں صدی تک کے جو فقہا ہیں جنہوں نے خدا کا دین پڑھا ہے، کوئی ایک صدی میں ایک آدمی ایسا حنفیوں میں نہیں ملے گا جس نے کہا ہو کہ یہ رات عبادت کی نہیں. سب لکھتے چلے ہیں. ایک آدمی اٹھ کے لیلۃ القدر کا انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ کے بقول تو لیلۃ القدر کہیں بھی آ سکتی ہے پورے سال میں. ہم کہتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ نے یقیناً یہ لکھا ہے، آپ جانے ہو جانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ رات ہوتی ہے. سال کی کسی اور رات میں لیلۃ القدر جیسی چیزیں ابن عربی رحمت اللہ پہ منکشف ہوئی تھی، انہوں نے اس رات کو قرار دیا. کس کا مطلب ہے کہ یہ رات سارا سال گھومتی رہتی ہے، وہ ایک انفرادی رائے ہے. کیا ہم پوری امت کو چھوڑ کے اس ایک رائے پہ چلے جائیں؟ یہ جتنی احادیث اس بارے میں شعبان کے بارے میں آئی ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے؟ اور اس ساری احادیث کا ذوف اب کھلا ہے. نہ ہم پہ یہ کھلا حنفیوں پہ، نہ حنبلیوں پہ کھلا، نہ شافیوں پہ کھلا. اور ساری امت بحث کرتی رہی کہ اس رات میں نوافل اپنے گھر میں پڑھے جائیں یا مسجد جا کے پڑھے جائیں. اب آئے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اور ملحد اور گمراہ. وہ کہیں گزر رہے تھے، تبلیغی جماعت والے رکے ہوئے تھے، تو تبلیغ والے لوگوں نے چاشت پڑھی تو انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے یہ دیکھو یہ بدعتی لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم سمجھ گئے کہ اصل مرض کیا ہے. ہم نے کہا یہ بدعت کیسے ہو گئی چاشت کی نماز؟ کہنے لگے وہ صحیح بخاری میں آیا کہ یہ بدعت ہے. ہم نے کہا صحیح بخاری تو آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، ہوتی کیا چیز ہے؟ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، اوڑھنے بچھونے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہے؟ یہ سنا کہاں سے؟ کھل گئے نا کہ فلاں کے لیکچر میں سنا تھا، انٹرنیٹ پہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا تھا کہ چاشت کی نماز بدعت ہے. ہم نے کہا وہ ہے؟ کہنے کہ ہاں ہے، کلپ دکھایا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بدعت ہے چاشت کی نماز. ہم نے کہا اس حدیث کے آگے پیچھے بھی کچھ تھا، اس کی کوئی شرح بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ ڈسپرین کھا لو، تو مریض پوچھے گا نا کہ ڈاکٹر صاحب کس پوٹینسی کی دوا کھاؤں، کس وقت کھاؤں، کس چیز کے ساتھ کھاؤں، آخر 10 سوالات پیدا ہوتے ہیں. ہم نے اسے عرض کیا کہ یہ کیا گمراہی کی باتیں کرتے ہو، بخاری میں یہ چیز آئی ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، جس کا جس وقت جی چاہا اٹھ کے پڑھ لی. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ دکانیں بند کر کے بڑے اہتمام سے اس نفل نماز کے لیے سب کام کاج چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں جا کر پڑھنے لگے ہیں. تو یہ جو اہتمام اتنا ہوتا تھا اور اور بازار بند ہو جاتے تھے اور لوگوں کی زندگی میں تکلیف آنے لگی تھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اہتمام اتنا اس نماز کا کرنا یہ بدعت ہے. یہ تو نہیں منع فرمایا کہ چاشت کی نماز نہ پڑھو، انہوں نے کہا اس طرح اہتمام کرنا یہ بدعت. ہم نے کہا یہ نہیں پڑھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عبادت سے عائشہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو ام المومنین نے کیا کہا تھا؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرے ماں اور باپ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی زندہ ہو کے آ جائیں اور مجھے اس چاشت کی نماز کے متعلق کہیں کہ نہیں پڑھنی، میں ان کی نہ مانوں تو کسی اور کی کہاں سنتی ہوں. اس سے اصول ملتا ہے کہ نفل چیزوں کا اتنا اہتمام کرنا گویا فرض ہو گئی ہیں، یہ بدعت ہے. یہ اصول نہیں ہے کہ سرے سے وہ عملی بدعت ہو گیا، یہ الحاد نہیں تو کیا ہے؟ کہنے کہ اچھا یہ تو ہم نے بہت لوگوں کو بتایا ہے. ہم نے کہا یہ فرشتے اور اللہ کے ہاں جب پہنچو گے نا، نئے نئے شوشے چھوڑنا بغیر علم کے، فضول بات بغیر علم کے ان چیزوں کو ترویج دینا، اے بھلا بتاؤ کہ کہاں وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگیاں خدا کی رضا اور خوشی کے لیے صرف کر دی، کہاں وہ؟ اور کہاں تم؟ ایک کلپ پڑھ کے فتویٰ دے دیا. اس لیے اس رات میں عبادت کرنا جو اب رات آ رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ روایات ساری مل کر ایک دوسرے کے ذوق کو دور کر دیتی ہیں. ایک مرتبہ اس پہ فتویٰ دے دیا تھا مفتی رشید صاحب نے کراچی سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں، اور یہ چیزیں اس زمانے میں ہمیں اپنے طور پر اس حدیث پہ سوچنا پڑا کہ حضرت کا فتویٰ تو پورے ملک میں چلتا ہے. تو ہمیں خیال آتا ہے کہ 22 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات مل گئی تھی. کہا صحابہ رضی اللہ عنہ 22 سے زیادہ، بھلا یہ سارے ایک بدعت پہ جمع ہو سکتے؟ پھر جو بھی ملا ہم نے کہا مفتی صاحب سے فتوے میں غلطی ہوئی ہے، یہ ساری تحقیق دیکھ لو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عبادت کرتے تھے، تابعین عبادت کرتے تھے، تبع تابعین عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ صوفیہ تو کہتے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور خواب میں بتا دیا جاتا ہے کہ آج رات کیا فیصلے. اب نہ مانے صوفیوں کے خواب اور کشف کو، وہ نہ صحیح دلیل، مگر اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. حضرت مجدد الفیثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے روزہ رکھا اس رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ اس صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو حضرت مجدد الفیثانی رحمت اللہ علیہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اپنی اہلیہ کے ساتھ باغ میں ٹہل رہے تھے تو ایک پتا گرا، تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ اہلیہ نے کہا کہ آج رات اللہ ہی جانتا ہے اس پتے کی طرح کتنے لوگ
زندگی ان کی گر گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی. تو اس سے مجدد رحمت اللہ نے فرمایا، تم لوگوں کی بات کرتی ہو، اس کے متعلق کیا کہتی ہو کہ جس نے آج رات اپنی آنکھوں سے لوہے محفوظ میں دیکھا ہے کہ اس کا نام زندوں سے کاٹ دیا گیا. تو اہلیہ سمجھ گئی اور پریشان ہو گئی اور کہا، کیا فرمایا؟ میری زندگی کا آخری سال ہے، رات مجھے بتایا گیا ہے کہ بس یہ آپ کا آخری سال ہے، آپ کا فیصلہ ہو گیا. اب تک اس کے گزرے زمانے میں موجود ہیں جو کبھی کبھی ایک آدھ دن پہلے ایک آدھ دن بعد ہم سے خود بیان کر دیتے ہیں کہ آج اس سال میں نے یہ دیکھا، اور پچھلے 20-20 برس سے ہم لوگوں کو جانتے ہیں، اسے ہر سال کوئی نہ کوئی نئی چیز، ہر سال کوئی نہ کوئی نئی چیز بتاتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، اور ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے جھوٹ دیکھا. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہونے والا ہے. بسا اوقات ایسی خبر جس کو یقین نہیں کیا جا سکتا، اسے کہا یہ ہونے والا ہے، اس سال یہ ہو جائے. یہ تو صوفیہ ہے جو چیز دین سے ثابت ہے، جس کو فقہا نے لکھا ہے، وہ عبادات میں سے ایک پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو قبرستان جانا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، بقیع میں تشریف لے گئے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اسی رات کے متعلق کہ میں اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود نہیں تھے، تو مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہوں، اور پھر میں ٹٹولتی ہوئی کہ روشنی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلتے تھے، تو فرمایا میں دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے ٹٹولتی ہوئی جب مسجد میں گئی تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے اور دعا مانگ رہے. حنفی فقہا مسجد میں جانے میں اس رات کو منع کرتے ہیں. وہ منع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پورا محلہ ہی اٹھ کے مسجد میں چلا جائے، تو یہ نفل عبادت کے لیے اس طرح اہتمام کرنا وہ کہتے ہیں ایسے نہ کیا جائے. البتہ اپنے طور پہ نفل پڑھ لے آدمی، اپنے گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں جا کے پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا اہتمام نفل کا جیسے فرض کا ہوتا ہے یہ نہیں چاہیے. فرض فرض ہے اور نفل نفل. دوسری عبادت، ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تشریف لے گئے، اور اسی لیے ایک جگہ آتا ہے دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے اس کے جو عادی نشہ کی چیزیں استعمال کرنے والا ہو، شراب کو پینے والا، والدین کا نافرمان. اصل ہے کیا والدین کی نافرمانی؟ اپنے محسن کی عظمت کا اعتراف نہ کرنا. قرآن میں کتنی چیزوں کا ذکر ہے، اللہ نے کہا صبر کرو، اللہ نے کہا مجھ پہ بھروسہ کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، اور اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ، سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، صرف ایک، اور اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ ان چیزوں میں شریک نہیں کیا. ایک چیز ایسی ہے جہاں پہ پہنچ کے اللہ نے کہا ہے کہ میرے ساتھ ان کو بھی شریک رکھنا، اور وہ شکر ہے، انشکرلی والی والدی، اور شکریہ ادا کرو میرے بیٹے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا نا، اللہ نے اسے نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اتنی عظمت دی ہے اللہ، اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ واہنن علی واہنن، جب تم اس کے جسم کا حصہ تھے تو اسے جھٹکے لگتے تھے، وضعت ہو کرہا، اور کس تکلیف سے اس نے تمہیں دنیا میں جنم دیا. یہ سارے اس کے احسانات ہیں، اس کمزور جان کے جو ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں میں مرتی ہوں کہ بچہ مرتا ہے، اللہ نے کہا اس کا شکریہ ادا کرو. اور اللہ نے فرمایا آج سب لوٹ کے میرے پاس آ جاؤ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک ہے. فمن شاء زیاہا, جس کا جی چاہے جنت کے دروازے کو اکھیڑ دے, جنت کے دروازے کو ختم کر. شدید گرمی مدینہ منورہ میں پڑ رہی تھی, چلنا دشوار ہو رہا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بڑھاپے میں چلے جا رہے ہیں, دھوپ چلچلاتی اور جانور پہ سوار تھے. ایک جگہ پہنچ کے ان کے شاگرد کہتے ہیں ایک دم سے جانور سے اتر گئے, سر پہ جو کپڑا رکھا ہوا تھا دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہ ہٹایا. ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا, فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا فلاں جگہ کہا, میری سواری پہ بیٹھ جائے. انہیں بٹھایا, ان کے سر پہ کپڑا رکھا اور عمر کے اس اضافے کے باوجود ان کے ساتھ پیدل چلے. ہم نے کہا عبداللہ, جب وہ چلے گئے تو ہم نے کہا عبداللہ یہ آپ نے کیا کیا, آپ کو گرمی لگ جاتی ہے, اپنی عمر دیکھیں. انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو یہ میرے والد کے دوست ہیں, امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البر, اور لوگوں نیکی کے کاموں میں سے ایک کام کرنا اپنے والد کے دوستوں کا احترام کرنا, وَإِنَّ مِنَ الْبِرِّ, اور بہت بڑی نیکی ہے کہ تم اس عورت کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کر رکھو جس عورت نے تمہاری ماں کے ساتھ تعلق رکھا. والدہ کہیں رہتی تھیں, سہیلیاں تھیں, والدہ کی ملنے والی تھیں, خالہ تھیں, گھر آنے جانے والی تھیں, ماں کیا مری, سارے تعلقات ٹوٹ گئے. کتنا ظلم ہے, یہ ہم مسلمان ہیں. اتنا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ ماں مری اور کوئی تعلق ہی نہیں رہا محلے کی ان بوڑھیوں سے جو ماں کے ہم سن تھی, جو ماں کے ساتھ پلی بڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما من البر, اور نیکی کے کاموں میں سے یہ ہے کہ ماں کی سہیلیوں کا خیال رکھنا. ہم نے آج تک نہیں دیکھا اس پہ عمل ہوتے ہوئے, آج تک جو قرآن کہتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر طلاق دے دو نا تو طلاق کے بعد ولا تنسوا الفضل بینکم, تمہارا خاندان اور جہاں سے لڑکی آئی تھی اس کا خاندان سے طلاق ہو گئی, اس طلاق کے بعد سارے رشتے نہ توڑ لینا, ملتے رہنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا. ہمارے ہاں طلاق ہو جائے تو شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے کہ اس نے تو ہماری بیٹی کو طلاق دی, اس نے میری بہن کو طلاق دے دی. اللہ تو یہ نہیں کہتا, اللہ کہتا ہے بس ہو گئی ایک چیز, تم دونوں خاندانوں میں طلاق ہو گئی, لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے تعلقات نہیں توڑنے. طلاق کے علاوہ بھی تو 10 چیزیں ہیں جہاں آدمی ایک دوسرے کے کام آتا ہے, ملتا ہے, شادی غمی خوشی میں شریک ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم نے آج تک ایک خاندان ایسا نہیں دیکھا کہ طلاق کے بعد اس نے چاہا ہو کہ اس خاندان سے کچھ تعلقات بنا کے رکھنے چاہیے اور انہوں نے کبھی لفٹ کرائی. اور لڑکی والے وہ تو کہتے ہیں ایسے جہنم میں جھونک کے آؤ اسے کہ شکل نہ دکھائی دے اسے. یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. آج تک ایک خاندان نہیں دیکھا. اللہ نے تو یہ نہیں کہا, اللہ کی کون مانے, اپنے نفس کی مانتے. اس لیے حضرت سعادت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے وہ یہ ہے, قبرستان جانا. دوسری چیز, جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے متعلق اتنا جو کچھ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برکت والی اور پاک رات ہے نا, آدمی اس رات کی عبادت سے اور اللہ کے یہاں اجر سے محروم رہتا ہے. اس لیے اس رات کو عبادت کرے, قبرستان چلا جائے. عورتیں جانا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے, اندر نہ جائیں بے شک, ڈر لگتا ہے رات ہے. قبرستان سے باہر کھڑے ہو گئے, چار دیواری کے پاس کھڑے ہو گئے جہاں سے قبریں نظر آ رہی ہیں, بس وہاں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگ لی جائے. تو یہ جو دعا ہے نا اس کا ایک یہ جو جملہ ہے نا اگر ضمیر زندہ ہو تو آدمی ضبط کیسے کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس دعا کو اور کہتے تھے اللہ کی سلامتی ہو تم پہ، مرنے والوں، اے چلے جانے والوں. وَإِنَّنَا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور اللہ نے چاہا تو میں بھی ان قریب آ کے تمہارے ساتھ ہی اس مٹی میں مل جاؤں گا. ہم نے نہیں مٹی میں جانا، ہم نے نہیں مرنا. آج یہ اپنی اولاد کو سکھا جائیے تاکہ یہ رسم، یہ چیز قائم رہے. دنیا میں کہیں بھی اچھی چیزیں قائم کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، اور توڑنا ہو تو ایک منٹ میں توڑ لو. بچے سلام کرتے ہیں نا صبح اٹھ کے ماں باپ کو، 20-20 سال لگ جاتے ہیں، اور نہ کرے تو ایک دن میں ختم کر دے، کون پوچھتا ہے. سارے دین کا یہی حال ہے. اسی لیے خیر کی چیزوں کو قائم رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری جوانی میں ایک معاہدہ ہوا تھا، میں 19-20 برس کا تھا جب ہم سب نے، عربوں کے سرداروں نے، خوشبو میں ہاتھ ڈبو کے قسم کھائی تھی کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کو سزا دیں گے. فرمایا آج نبوت کے بعد بھی خدا کی قسم اگر لوگ مجھے اس معاہدے کی طرف دعوت دیں میں ضرور اپنا ہاتھ خوشبو کے پیالے میں ڈبو دوں کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کو کی گرفت ہوگی. اس لیے بچوں کو لے کے جانا چاہیے، اس اگلی نسل کو سکھانا چاہیے کہ بیٹے آج سونا ہے آپ نے، چلو ابھی رات کو عشاء کے بعد چلتے ہیں، جا کے دعا مانگ کے آتے ہیں تاکہ یہ چیز قائم رہے. آپ آخر ان چیزوں کو کہاں لے جائیں گی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہر ہفتے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جاتی تھی مٹی وغیرہ ڈالنے کے لیے. محرم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آتا تھا کہ محرم میں لوگ قبروں کو ٹھیک کیا کرتے تھے، قبروں پہ مٹی ڈالتے تھے، پانی چھڑکتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، اور صاحبزادی صاحبہ نے اس چیز کو قائم رکھا. ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اپنے گھر سے نکلیں 3-4 میل کے فاصلے پر احد کے میدان میں جا کے حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ٹھیک کریں اور پھر آئیں اور علی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہ ہو کہ فاطمہ کہاں گئی تھی. اسی جتنی احادیث میں عورتوں کا قبرستان میں جانا منع آیا ہے یہ ابتدائی دور کی بات ہے. اس وقت تو مردوں کو بھی منع تھا، عورتوں کو بھی منع تھا، پھر اجازت دی تو سب کو. کن تو نوحائی تم ان زیارت القبور، میں تمہیں منع کیا کرتا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو، الان فزورو اب سب جاؤ، یہ نہیں کہا کہ عورتیں نہ جائیں مرد جائیں، الان زورو اب سب جاؤ. فإنها تذکرکم بالآخرة، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، اپنا مرنا یاد آئے گا. تو اس رات میں قبرستان میں جانا، نوافل پڑھنا اور دعا مانگنا، یہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ دعا اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندو ماضی میں جو تکالیف پیش آ گئیں اس کے لیے بھی دعا مانگو. بڑی مشکل حدیث، ماضی میں بیماری آ گئی تھی، طلاق ہو گئی تھی، کچھ ہو گیا تھا، بچوں کی وغیرہ وغیرہ جو مصائب اور پریشانیاں، پر میں اس میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے. اس میں دعا یہ فائدہ دیتی ہے کہ وہ جو دکھ اور روح پہ مرجھائی ہوئی کیفیت ہے وہ دور ہو جاتی. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کے اثر کو زائل کر دے، اللہ وہ جو چیز ہو گئی تھی اس کے اثرات کو مٹا دے. اسی لیے تو اللہ کا تعارف انبیاء علیہ السلام نے کرایا اور کہا ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار بہت قریب ہے تمہارے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعاؤں کو سنتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ان ربی لطیف لما یشاء، اور میرا رب تو ایسا ہے کہ جو کام اس نے کرنا ہو نا بہت آہستہ آہستہ چپکے چپکے بغیر کسی کو خبر دیے میرا رب وہ کام کر دیتا ہے. اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا، دعا مانگنا، نوافل کا پڑھنا، قبرستان جانا اور مردہ لوگوں کے لیے دعا مانگنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، یعنی کل بدھ ہے، بدھ کے دن کا نفل روزہ رکھنا. اس رات کو جہنم سے لوگوں کو نجات دی جاتی ہے، رمضان کی راتوں میں جہنم سے لوگوں کو نجات دی جاتی ہے، بدعمالیاں معاف کی جاتی ہیں. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جب ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں. آپ شامی اٹھا کے دیکھتے ہیں، ہم فقہ میں البحر الرائق اٹھا کے دیکھتے ہیں، صاحب فتح القدیر کو دیکھ لیں، یہ جتنے بڑے بڑے فقیہ اور مجتہد ہیں سب اس رات کی عبادت کو لکھتے ہیں. ان میں تو کسی پہ نہیں کھلا کہ حدیثیں ضعیف ہیں اور یہ اور وہ ہے. اب یہ نئے محقق آئے ہیں، یہ الہاد کا ایسا دروازہ ہے بے دینی کا، جس پہ غور کریں تو پھر سمجھ میں آتی ہے. ان سے پوچھو نفل کیا پڑھنے ہیں جی، بس فرض ظہر ہیں، چار سنتیں، چار فرض اور دو رکعتیں پڑھیں، دس رکعتیں کافی ہیں. اور ان میں اور زیادہ جو گمراہ ہیں وہ کہتا ہے فرض بس پڑھ لیا کرو، فرض اللہ نے قرار دیا نماز، باقی اور چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں پڑھی ہیں، اے بدبختو نہ پڑھو. مگر یہ جو تمہارے لہجے میں حقارت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ، یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ لہجے کی حقارت کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میری والدہ ہیں، بیوی کہتی ہے ہاں دیکھا ہے تمہاری ماں ہی تو ہے، کہتی تو وہ سچ ہے تمہاری ماں ہے، مگر وہ جو لہجے کی حقارت ہے یہ کیا ہے؟ نفرت کا اظہار ہے نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کے متعلق ایسا لہجہ اختیار کرنا، ہاں قدو سنت ہے، سنا ہوا ہے، یہ کیا کہتے ہو یار؟ یہ لہجہ کفر ہے. اللہ کہتا ہے وتعزرو وتوقرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، لوگوں کا احترام کرو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا اس پہ لعنت بھیجی ہے اللہ، اللہ نے کہا اسے جہنم میں رکھیں. تو جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں نہیں ہو سکتے نا، تو حقارت سے تو ذکر نہ کرو، کہو اللہ مجھے بھی توفیق دے. زہر کی 10 رکعتیں چار پڑھنی بس، اور باقی 6 اور 8 کا کیا ہوا؟ اور نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کے یہ جو 2 نفل ہیں ان کے متعلق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے زہر کی نماز پڑھی اور آخر پہ 2 نفل پڑھ لیے، یعنی 4 فرض کے بعد 2 سنتیں تو پڑھنی ہے، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیے، ترمذی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ اسے جنت میں ایک گھر دے گا. یہ سب باتیں جھوٹ نہیں ہے، سب باتیں گپے نہیں ہیں معاذ اللہ. یہ لوگوں کی عمر بھر کے مطالعے اور راتوں کو سحر میں تبدیل کر دینے کی مشقت اور جدوجہد کے بعد نصیب ہوتی. اس لیے اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ تعالی کے لیے ہو سکے تو کل روزہ رکھیے، نہیں رکھا جا سکتا کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، نفل روزہ ہے نا. لیکن یہ تمنا تو ہونی چاہیے کاش میں بھی روزہ رکھ سکتی، اللہ یہ عذر نہ ہوتا میں رکھ لیتی ہوں. دھوپ اور گرمی ہے، پڑھانے کے لیے جانا ہے، کل یہ اپوائنٹمنٹ ہے، کل ڈاکٹر کے پاس، کل بچوں کی، کل عذاب چیزیں انسانی زندگی میں، اللہ اس وجہ سے نہیں جا سکتی، لیکن میں تیری بندی ضرور روزہ رکھتی اللہ اگر مجھ میں استطاعت ہوتی. کس نے کہا ساری رات جگیے؟ سونے سے پہلے کچھ عبادت کر لیجیے، عشاء کے بعد کچھ عبادت کر لیجیے، اور اللہ سے دعا مانگ لیجیے. اپنا شوہر، بھائی، کوئی بھی، گاڑی پہ آسانی ہے، اب کون پیدل اتنے راستے گاڑی پہ چلے گئے، جا کے دعا مانگ کے گھر واپس آ گئے. یہ ساری عبادتیں بہت آسانی سے بھی کی جا سکتی ہیں، جس میں زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے، اور اگر ہو بھی تو اللہ کے لیے ہے، جس پروردگار کے لیے سارا سال آرام سے بستر پہ سویا جا سکتا ہے، اس کے لیے سال میں کتنی، کوئی 50 کے قریب تو راتیں ہیں جن میں تھوڑی سی عبادت کرنی ہے. 30 رمضان کی لے لیجئے، 10 ذی الحج کی لے لیجئے، 40 ہو گئی. یہ شب رات آ گئی، 41 ہو گئی. اسی طرح محرم وہ رات ہے عبادت، 42 ہو گئی. یہ چیزیں، یہ راتیں جو عبادت کے لیے اللہ نے رکھی ہیں کہ مجھے یاد کرو. 320 دن آرام سے سو لینا ہے، اور فرمایا اس میں اور اتنا بھی نہیں، بس ٹھیک ہے جتنا ہو سکے تم سے، کوئی فرض نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. سوالات بہت ہو گئے بھی، لیکن کا جواب بھی ہو گیا آج رات کی عبادت کے متعلق. اور کوئی سوال؟ بھائی جنہوں نے استخارے کا سوال کیا ہے نا، کہ استخارے کے باوجود شادی ناکام ہو گئی اور یہ چیزیں ہو گئیں، اللہ کو یہی منظور تھا بس. وہ تقدیر ہے، وہ استخارے کے بعد جو ناکامی ہوئی ہے اس سے بھی بدتر کوئی اور چیز ہو سکتی تھی. استخارہ یہ نہیں ہوا کرتا کہ کوئی خبر مل جائے، استخارہ اتنا ہوتا ہے کہ اللہ سے خیر کی طلب کرنا بس، کہ اللہ خیر دے دے اس میں. اور جس حد تک خیر پہنچنی ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی، اللہ نے جتنی اس میں خیر رکھنی ہوتی ہے رکھی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے. لیکن یہ بات تو اصل میں آپ چاہتے ہیں لاجیکل جواب، جو عقل میں آئے نا، سمجھ میں آئے. کوئی جواب نہیں، کچھ لاجیکل کوئی چیز نہیں، بس اللہ کو یہی منظور. کیوں تھا؟ یہ قیامت میں کھلے گا، جنت میں جا کے جن سوالات کے جوابات ملیں گے، یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. اگر خیال رہا تو انشاءاللہ جمعے کے دن نماز کے بعد جو سوال جواب ہوتے ہیں نا، اس میں تفصیل سے عرض کریں گے. اور کوئی سوال؟ سوال کیا ہے کہ صدقہ کی نیت سے کچھ رقم نکالے تو کیا ضروری ہے کہ اب جانور کا صدقہ ہی دے؟ نیت کرتے وقت ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، تو یہ کس نے کہا ہے جانور دیں؟ آپ نے جب صدقے کی نیت کی تھی، صدقہ کہتے کس کو ہے؟ نیکی کو. تو بکرا دمبا کوئی چیز ذبح کرنے سے ہزار گنا اچھا ہے کہ آپ کسی غریب کو پنکھا دے دیں، آپ کسی کو کمبل لے کے دے دیں، بہت اچھی بات آپ نے کی. کولر برتن بالکل کرنا ہی یہی چاہیے، کیا ضرورت ہے جانوروں کے ذبح کی؟ جانوروں کا ذبح جو ہے نا، در حقیقت شریعت نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی نہیں کیا. اصل بات یہ بھی ہے وہ بھی زندگی، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کی اجازت دی ہے، شکار کی کبھی بھی تعریف نہیں فرمائی، نہ کبھی خود شکار کیا ہے. اس لیے کہ جانور کی زندگی بھی بہرحال زندگی ہے، تو اس لیے ان جانوروں کو بیچ میں سے نکال کے یہ برتن پنکھا وغیرہ وغیرہ جو آپ نے لکھا ہے، یہ کہیں زیادہ اچھی چیز ہے. صدقہ جاریہ بھی ہے نا، سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ صرف سنیں گے یا دہرائیں گے؟ گلف میں کچھ جگہ سورت کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں. دیکھیے ان مسائل میں مت پڑھیے، نماز پڑھیے. خشوع اور خضوع فرض ہے، اس کی فکر کیجیے. جو لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، اور جو نہیں پڑھتے یقین مانے ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس سے کون ہے مراد؟ امام نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، مقتدی نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، جس کی کوئی رکعت رہ گئی ہے وہ آیا ہے اور فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کس سے ہے؟ اگر یہ کہا ہے مقتدی سے، مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. اور سب کے متعلق یہ کہا کہ فاتحہ پڑھا کرو. تو یہ جو مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا، اور جب امام تلاوت کرے تو تم خاموش رہو، جب قراءت کرے تو فاتحہ کی قراءت نہیں ہوتی. اور آپ کہیں سے بھی یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، کہیں سے بھی یہ لادیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے کس وقت آ کے ملے تھے؟ آپ جانتی ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دو کے سہارے تشریف لے گئے مسجد نبوی میں، ایک طرف عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک طرف علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے تھے اور انگلیاں گھسٹ رہی تھیں، اس حالت میں بھی جماعت نہیں چھوڑی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ پیچھے ہو جائیں، اور صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کے قریب تھا صفیں ٹوٹ جاتی کہ آج حضرت تشریف لائے اتنے دنوں کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملے پہلی رکعت میں نماز کی. حدیث میں صاف آیا ہے کہ ابو بکر کے ساتھ رکوع میں ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری نماز ہے رکوع میں ملے، فاتحہ نہیں پڑھی کھڑے ہو کے آئے ہیں، اور تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے گئے. اگر فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز جو مسجد نبوی کی یہ کیسے ہو گئی تھی؟ ایسے اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہو سکتی؟ اگر مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنی فرض ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھی تھی؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اس پہ بڑی لمبی بحث کی ہے، یہ بحث ہم ریکارڈ بھی کرا چکے، ان کاموں میں نہ پڑھو. اتنا کچھ اس پہ لکھا گیا ہے پچھلے 200 سال میں کہ ایک چھوٹی سی لائبریری بن جائے، فائدہ کیا ہے آخر؟ یہ کہو جو پڑھتے ہیں ان کی بھی، امام شافعی کے نزدیک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک پڑھنی چاہیے، پڑھتے ہیں. اسی لیے وہاں ائمہ دو میں سے ایک کام کرتے ہیں. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ثنا کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھنے کے لیے جو وقفہ ہوتا ہے وہ اتنا طویل کر دیتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی اہل حدیث ہیں، کوئی شافی مسلک کے ہیں، کوئی کسی مسلک کے، اپنی فاتحہ پڑھ لیں پھر وہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور کبھی وہی صورت جو آپ نے لکھی ہے کہ رکوع سے پہلے وہ وقفہ اتنا طویل لے لیتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ لی جائے، وہ بھی صحیح ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر امام کے پیچھے مجھے کوئی فاتحہ پڑھتا ہوا نظر آ گیا نا تو میں اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں گا تاکہ زبان نہ ہلا سکے. سعد رضی اللہ عنہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، انہوں نے کہا میں اس کا منہ انگاروں سے بھر دوں جو امام کے پیچھے فاتحہ ہو. یہ سب کیا ہے؟ دونوں طرف آ رہا ہے، یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ کو بھی، ادھر بھی ادھر بھی. کیا کہیں گے قیامت میں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی نماز نہیں ہوئی؟ ہو گئی یار، سب کی نماز ہو گئی، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا جی، تیسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ نمازی جب پہنچا اور اس نے نماز امام کے پیچھے پڑھنی شروع کی مگر پوری سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پایا، رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا، تو کیا نمازی سورت کو مکمل کرے گا یا رکوع کے لیے چھپ جائے؟ وہی کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چھپ گئے تھے نا رکوع کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے، بس وہی کرے، اور کیا کرنا. قرآن شریف کی تفسیر کے دوران پڑھا کہ جس طرح آخری تشاہد میں درود پڑھنا واجب ہے، پہلے تشاہد میں بھی یہ بالکل نہ کیجئے گا. اگر آپ حنفی فقہ پہ عمل کرتی ہیں نا، بالکل نہ کیجئے گا. پہلی دو رکعتوں کے بعد، دو رکعتوں کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے. اگر کسی نے پڑھ لیا جان بوجھ کے پہلے تشاہد میں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور نماز تھی 3 یا 4 رکعتوں والی، تو نماز جان بوجھ کے پڑھنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے. اب دیکھتی نہیں ہے جو صحیح احادیث میں مسلم وغیرہ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا تشہد تھا نا 2 رکعتوں کے بعد، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی جلدی اٹھتے تھے اس کو پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا تپتی ریت پہ بیٹھ گئے، تپتی زمین پہ بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سب سے زیادہ مختصر جو چیز تھی یہی تھا 2 رکعتوں کے بعد کا بیٹھنا، بہت مختصر. عبدو و رسولوں تک پڑھتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. اہل حدیث حضرات کا مسلک ہوگا وہ کریں، اہل تشیع کا مسلک ہے وہ کریں، اسی لیے ہم منع کرتے ہیں کہ امام متعین کر کے اس کی تقلید کر لینی چاہیے بس. اب آج جو اسلام آباد میں کوئی کہنے لگے کہ میں اندر سے مالکی فقہ پہ عمل کیا کروں، کہ تو مالکی فقہ کی کتابیں کہاں سے لائے گا اور مالکی فقہ کا اسے مفتی کہاں سے ملے گا؟ انتشار ہی پیدا کرنا ہے نا، معاشرے کو ہی خراب کرنا ہے، اور کیا ہے؟ دین کے نام پہ جھگڑے اور فساد پیدا کر دیں. جس طرح حنفی فقہ کے مطابق آپ کی آواز اجداد کرتے رہے، کرتی رہیے، ضرورت کیا ہے؟ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے مرضی کے موافق کبھی شافیوں کے مسلک میں عمل کر لوں، کبھی حنفیوں کے مسلک میں چلا جاؤں، تو سبحان اللہ، یہ دین ہوا کہ کھیل ہوا؟ مثلا خون نکل آیا، اب خون نکلنے پہ حنفیوں کے نزدیک وضو باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جائے گا. اب اس پہ شافیوں کا مسلک لے لے گی، امام شافی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، جی بس ٹھیک ہے، مان گئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خاتون کا جسم بغیر کسی حائل، بغیر کسی پردے کے اس پہ ہاتھ لگ گیا، وضو ٹوٹ جائے گا. بچہ والدہ کے پاؤں دبا رہا ہے، آپ اپنی والدہ اپنی ساس کی خدمت میں ہیں، آپ ان کے ہاتھ پاؤں دبا رہی ہیں، تو شافیوں کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا. اب شافیوں کے نزدیک وضو ٹوٹا تو کہ نہیں نہیں میں تو حنفیوں، میرا کیوں وضو ٹوٹ گیا؟ اور خون اگر نکل آیا تو پھر شافی ہو گئے کہ ہاں میں حنفیوں کا وضو ٹوٹتا ہوگا، شافیوں کا تو نہیں ٹوٹتا. تو یہ دین پورا کھیل بن گیا نا، تماشا بن گیا، جہاں جو مسئلہ آسانی سے ملا لے لیا. یہ دین ہے کہ کھیل ہے؟ کوفہ کے فقہا منع کرتے تھے کہ شادی کے موقع پہ یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی ہے اس کو بھی نہ کیا جائے، اس پہ اہلِ مدینہ کے پاس چلا جائے، کہ مدینہ منورہ کے لوگ اجازت دیتے تھے، جی اب میں مدنی ہو گیا ہوں. اچھا صاحب، اور مدینہ منورہ کے لوگ کہتے تھے کہ ذرہ برابر بھی شبہ ہو جائے نا تو انگور اس پہ اگر جھاگ آ جائے، انگور کے شربت پہ، حرام ہو جاتا ہے. کوفہ والے کہتے ہیں کوئی حرام نہیں ہوتا جب تک کہ نشہ نہ آئے، تو پینے کو دل چاہے تو پھر کوفی ہو جائے. کیسا دین ہے؟ کھیل تماشا ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ منصب عوام کا ہے ہی نہیں، یہ سرے سے عوام کے فیصلے ہی نہیں ہیں، یہ فیصلے بہت بڑے لوگ جو چاروں فقہ کو جانتے ہوں، چھ فقہ ہیں اس وقت امت میں، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، اہل حدیث اور فقہ جعفریہ شیعہ. جو لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کے نزدیک تو ان کی فقہ ہے ہی کچھ نہیں. جو شیعہ کو مسلمانوں ہی کا ایک گروہ شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فقہ جعفریہ ہے. اب چھ فقہوں پہ اسے عبور ہو، مثلا اس نے طلاق دے دی، تین طلاقیں دے دی، کہتا ہے میں شیعہ ہو گیا ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک تین طلاقیں ہوتی نہیں، ایک ہو جائے نا، وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک تین طلاقیں تین نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہیں. اس نے کہا جی میں نے تین طلاقیں تین وقفوں سے دی، ایک طلاق دی تھی، پھر مہینے بعد دوسری دے دی، پھر مہینے بعد تیسری دے دی، تو اب تو اہل حدیث کے نزدیک بھی طلاق ہو گئی نا. اس موقع پہ پہنچ کے کہے گئے نہیں جی میں تو شیعہ ہو گیا ہوں، کوئی شیعہ کے نزدیک ریٹن طلاق ہوتی ہے، زبانی طلاق کی حیثیت نہیں ہے، تو میں نے ریٹن تو نہیں نہ دی، اب میں شیعہ ہو گیا ہوں. کہاں وہ حنفی کہتے ہیں کہ تین طلاقیں بھی ایک وقت ہو جائیں گی، شافعی، مالکی، حنبلی، حتیٰ کہ فہد سعودیہ کے بادشاہ کو پریشانی ہوئی، اس سے کہا یہ سعودی لڑکے بات بات پہ طلاقیں دینے لگے ہیں، تین طلاق کو ایک قرار دیا جائے. تو انہوں نے شاہی کونسل کے 40 مفتیوں کے ہاں یہ فتویٰ بھیجا، آج سے کوئی 25 سال 30 سال پہلے کی بات ہے. جتنے مفتی حنبلی فقہ کہتے ہیں انہوں نے کہا حضرت تین کی تین ہی ہوتی ہیں، ہم شریعت کو نہیں چھیڑ سکتے، نہ ہم نہیں جاتے اس طرح. اب تین دے دی، اب چلے جاؤ اہل حدیث کے پاس. وہ اہل حدیث حضرات پوچھتے ہیں کہ تین کیسے دی؟ وہ کہتا ہے حضرت ایک دی تھی، پھر 2 سال بعد ایک دے دی، پھر 3 سال بعد تیسری دے دی. وہ کہتے ہیں ہو گئی طلاق. اب فقہ جعفریہ پہ چلے جاؤ، مجھتہی پوچھے گا کہ ریٹن دی تھی یا زبانی؟ وہ کہتے ہیں زبانی. کہتے کوئی طلاق نہیں ہوئی، کوئی وہ کہتے ہیں جی ریٹن دی تھی. کہتے ہیں اس تحریر پہ کوئی گواہ بھی ہے؟ کہتے ہیں جی گواہ کوئی نہیں ہے, میں نے خود ہی لکھا تھا پھر پھاڑ دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں طلاق ہی نہیں ہوئی. چلو تحریر پہ بھی نہیں ہوئی, تحریر پہ بھی گواہ ہونے چاہیے. عورت کہتی ہے عدت پوری ہو گئی. حنفی فقہا کہتے ہیں عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت پوری ہوگی ہمارے نزدیک دلیل ہے. بس عورتیں اپنے مسئلے خود جانتی ہیں. اور فقہ جعفریہ وہ کہتے ہیں گواہ لاؤ تمہاری عدت پوری ہوگی. آپ سوچ سکتی ہیں عورتیں کیسے گواہی دے سکتی ہیں کہ عدت پوری ہوئی کہ نہیں, کتنے پیچیدہ مسائل. اس لیے نہ کرے. ایسے آدمی کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ دین سے نکل جائے گا کسی دن. شافی ایک آدمی لڑکا تھا, اس سے جو بھی تعلق ہو گیا کسی سے, تو لڑکی نے کہا کہ شافی بن جاؤ پھر شادی ہوگی. لڑکا شافی ہو گیا, دمشق میں شادی ہو گئی. تو ایک اللہ کے نیک بندے تھے, ان تک جب یہ بات پہنچی کہ اس طرح لڑکا حنفی تھا پھر شافی ہو گیا اور پھر نکاح ہو گیا, تو انہوں چپ ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ آدمی دین ہی سے نہ نکل جائے. کچھ عرصہ گزرا تھا, اس نے حنفی شافی تو کیا اسلام چھوڑ کے عیسائی ہو گیا. اس کے گھر والے نے جا کے پوچھا, باپ نے بھائی نے کہا حضرت آپ نے یہ کیسے فرما دیا تھا, کچھ پتا؟ انہوں نے کہا پتا ہوتا کچھ نہیں, ہمیں چلتا. بات یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ یہ آدمی ایک لڑکی کے لیے اپنی فقہ تبدیل کر رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں. دلیل سے تبدیل کرے بسم اللہ سو مرتبہ. ایک لڑکی کے لیے اپنے مسلک کو تبدیل کر رہا ہے, تو اللہ کو غیرت نہیں آئے گی کہ تو اتنا میرے دین کو ہلکا سمجھتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے دین بدلے جاتے ہیں؟ تو مجھے خیال ہے خدا اس کا دین ہی نہ کہیں چھین لے. تو دیکھ لو یہ ہوا, یہ بے ادبی تو ہے. یہ منصب کہ کس کے قول پر فتویٰ دینا ہے, یہ بہت بڑے گہرے علم کا متقاضی. ایک مثال دیں, بہت وقت ہو گیا. شافیوں کے نزدیک زکات اپنے شہر کے علاوہ نہیں دی جا سکتی. یہ شافی فقہا کا فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مدینہ منورہ کے علاوہ زکات نہیں دی. زکات مدینہ ہی میں تقسیم ہوتی تھی, اپنے شہر میں تقسیم کرو, باہر نہیں بھیج سکتے. ہمارے دور میں جب شافیوں نے, مصر والوں نے اس فتوے پہ غور کیا, انہوں نے کہا یار اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لندن میں بیٹھا ہوا 1 کروڑ روپیہ زکات پاکستان بھیجنا چاہتا ہے, ضرورت یہاں ہے. ہم کب تک شافی فقہ کی پابندی کریں؟ حنفیوں کا فتویٰ لے لو, لے لیے. اب دنیا بھر میں کوئی شافی مسلک پہ عمل نہیں کرتا, سب حنفیوں کے مسلک پہ عمل کرتے ہیں کہ زکات حنفیوں کے نزدیک دنیا میں کہیں بھی بھیجی جا سکتی. لیکن یہ فیصلہ کون کرے؟ یہ فیصلہ بڑے بڑے درجے کے علماء کرے. سرجیکل چیز آ گئی, 5-7 ڈاکٹر مل کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی سرجری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. کوئی کہتا ہے پہلے دوائیاں دیکھ لیتے ہیں جی, ممکن ہے سرجری, ممکن ہے جسم نہ کھول, ممکن ہے ایسے. اور ان کے مقابلے میں ایک اناڑی حکیم, 2 کتابیں ڈاکٹری کی نہیں پڑھی, وہ جا کر رائے دے گئے اور نہیں جی نہیں سرجری نہیں ہونے دوں گا. ڈاکٹر کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے, تم پڑھے لکھے کتنا ہو, تمہیں کہا کس نے ہے کہ تم اس بارے میں رائے دو؟ بس ایسی ہی مثال ہے. اس لیے کس مسلک میں کون سا فتویٰ کہاں سے لینا ہے, یہ عوام کا درد سر ہی نہیں. اللہ کی عبادت کرو, یہ چھوڑ دو ان پہ جو اصحاب فتویٰ ہیں, جو فتویٰ دیتے ہیں. یہ فتویٰ دینا اتنی آسان چیز نہیں ہے. مفتیوں میں اور قاضیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 2 جہنم میں جائیں گے اور 1 مفتی جنت میں جائے گا. اتنا سخت معیار ہے فتوے کا. قاضی اور مفتی میں فرق کیا؟ یہ اصل میں تو حدیث قاضیوں کے متعلق ہے نا. قاضی کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے, نافذ کر دیتا ہے. مفتی کے پاس قوت نافذہ نہیں ہوتی, وہ سمپلی فتویٰ دیتا ہے. تو اس سے مفتی ہونا اتنا آسان ہے؟ بڑے بڑے لوگ فتویٰ دینے سے اسی لیے بچتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اجرؤکم علی الفتیا, تم میں فتویٰ دیتا ہے جو دھڑلے سے دلیری سے, اجرؤکم علی النار, وہ جہنم میں بھی پھر ہمت کرے اتنی جلدی کودنے کی, چھلانگ لگانے. تو اس لیے یہ کام عام لوگوں کے لیے, یہ صاحب فتویٰ کے کام. جی شابان پہ بات ہو, ٹھیک ہے. سبحان اللہ.